أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الدين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. ہماری بعض خدا کے وجود کے اس بات کی دلیلوں کے بارے میں تھی، اور پچھلے دروس میں اور سبق میں کائنات کے خالق ثانع اور خدا کے وجود کے اس بات پر خدا پرستوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں، ان میں سے بعض اہم دلیلوں کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا: خدا پر ایمان رکھنے والوں اور خدا پر عقیدہ رکھنے والوں کے لیے، خود ان کے لیے خدا کے وجود پر دلیل خود ذات پروردگار ہے، اور منکرین کے لیے خدا پر عقیدہ رکھنے والے اور مومنین نے جو دلائل پیش کیے ہیں خدا کے اس وجود کے اس بات کے لیے، ان میں سے پہلی دلیل برہان علت ہے. عرض ہوا کہ کوئی بھی چیز اس کائنات میں جب انسان غور کرتا ہے اپنی وجود میں اور اس کے آس پاس جو موجودات ہیں ان کے بارے میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے، یہ چیزیں بغیر سبب اور علت کے وجود میں نہیں آتی. اور اس قاعدہ کلی کے مطابق انسان کی عقل حکم دیتی ہے کہ اس بڑی کائنات کا بھی کوئی خالق اور کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہونا چاہیے اور ہے، اور اسی کا نام خدا ہے. یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل برہان نظم تھی. کائنات کے ذرے ذرے اور اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات اور تمام موجودات میں ایک خاص نظم و نسق اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور پوری کائنات پر ایک خاص قانون اور نظام حاکم ہے جو ان کی ہدایت کر رہا ہے، اور یہ نظم اس بات پر دلالت کرتی ہے، ان چیزوں میں نظم پیدا کرنے والا دانا، توانا اور حکیم ناظم موجود ہے، اور ان تمام چیزوں کو نظم و نسق اور اس کائنات کو جو نظام بخشا ہے، کائنات میں یہ نظم کسی باشعور دانا، توانا اور حکیم ناظم نے عطا کیا ہے. لہذا دوسری دلیل یہ ہے کہ خدا کے وجود کے اس بات پر کائنات میں موجود نظم و نسق اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی ناظم ہے اور اسی کا نام خدا ہے دینی اصطلاح میں اور اسلامی اصطلاح میں. تیسری دلیل برہان فطرت ہے, اور آج کے ہمارے سبق اور آج کے درس کا موضوع ہے برہان فطرت. وجود خدا کے اس بات کے لیے ایک اور اہم دلیل جو خدا پرستوں نے اور خدا پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والوں نے قائم کیا ہے, ان میں سے ایک اہم دلیل برہان فطرت ہے. اس دلیل کی وضاحت کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ فطرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی طرف مختصر اشارہ کروں. فطرت لغت کے اعتبار سے فطرت کے معنی ہے صاف طبیعت, ستھرا, صاف اور ستھرا سرشت اور ضمیر اور جذبہ اور میلانات, اسے فطرت کہتے ہیں. اور فطرت کے اصطلاحی معنی اسی لغوی معنی سے ملتا جلتا ہے, وہ یہ ہے کہ جن تحرکات, میلانات, جذبات اور خواہشات کا ریشہ جو انسان کے وجود میں ہے انہیں فطرت کہا جاتا ہے. مختصر لفظوں میں اگر کہنا چاہوں تو انسان کے معنوی جذبہ اور خواہش کو فطرت کہتے ہیں. انسان کے اندر دو قسم کے خواہش اور جذبہ پائے جاتے ہیں, مادی خواہشات ہر انسان میں پایا جاتا ہے, مادی خواہشات اور معنوی خواہشات. مادی خواہشات جو مادی اور جسمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کے وجود میں پوشیدہ ہے, جیسے حب ذات اور انسان کے اپنی ذات سے محبت, انسان کے جسمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خداوند متعال نے انسان کے وجود میں رکھا ہے یہ جذبہ, حب ذات کا جذبہ, انسان کے اپنی ذات سے محبت کا جذبہ, بھوک, پیاس, خوف, امید وغیرہ, یہ وہ خواہشات ہیں جو مادی اور جسمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خداوند متعال نے انسان کے وجود میں پوشیدہ رکھا ہے. اور معنوی خواہشات, اس کے مقابلے میں کچھ خواہشات ہیں جو انسان کی روح اور معنویات سے تعلق رکھتے ہیں, مثلا علم, دوستی, عدالت اور آزادی خواہی, احسان, ایثار و فداکاری, دوستی اور محبت اور اخلاقی ضمیر وغیرہ. معنوی جذبات, خواہشات, فطری میلانات, یہ تمام چیزیں فطری امور میں سے ہیں. اسی طرح خداوند متعال اور خالق کے وجود پر ایمان اور کسی ثانی کے وجود پر ایمان, کسی پیدا کرنے والے کے وجود پر ایمان اور عقیدہ بھی ایک فطری امر ہے اور معنوی جذبات اور خواہشات میں سے, کیونکہ انسان اپنی فطرت اور طبیعت کے مطابق एक ऐसा मौजूद है जो अपने आप को हमेशा एक सहारे की तरफ मोहताज समझता है, यानी हमेशा इंसान अपने आप को किसी की तरफ मोहताज समझता है। और जिसकी तरफ इंसान एहसास करता है वो मोहताज है, उसी का नाम खुदा है। और ये फितरी उम्र में से है, यह जज्बा और ख्वाहिश फितरी उम्र में से है कि इंसान अपने आप को हमेशा एक ताकतवर सहारे की तरफ मोहताज समझता है, और उसी ताकतवर सहारे का एहसास जो इंसान की ज़मीर में पाया जाता है उसी का नाम खालिक है, उसी का नाम खुदा है, उसी का नाम सानी है। लेकिन मुख्तलिफ असबाब में, मादियात में गर्क होने की वजह से, मुख्तलिफ असबाब में मशगूल रहने से इंसान उस हकीकी सहारे के एहतियात से गाफिल हो जाता है। और जब नाउम्मीदी, बेबसी, बेचारगी आकर उसे हर तरफ से घेर लेती है तो इंसान की मुर्दा फितरत जिंदा हो जाती है और बेइख्तियार उस गनी बिज़ात से मदद तलब करती है। मिसाल के तौर पर एक मादा परस्त और मादी नजर रखने वाला इंसान जो खुदा के वजूद पर ईमान और अकीदा नहीं रखता, एक किश्ती में बैठ जाए और वह किश्ती समंदर के अंदर तूफान और मौजू में गिरफ्तार हो जाए, मादा परस्त, खुदा पर उसका कोई अकीदा नहीं है, वो खुदा पर ईमान नहीं रखता, लेकिन वो किश्ती में बैठ जाए और किश्ती समंदर के अंदर तूफान और मौजू में गिरफ्तार हो जाए और कोई इंसान उसे नजात देने से आजिज हो और हर तरफ से उसकी उम्मीदें टूट जाए तो बेइख्तियार अपने आप को यह महसूस करने लगता है कि अभी एक बुलंद बाला उम्मीद बाकी है जो बशर और दूसरे तमाम ताकतों से बालातर है। बहरहाल इंसान फिर भी जो है उम्मीदवार रहता है कि कहीं किसी गैबी ताकत की तरफ, किसी गैबी ताकत के वजूद का वो एहसास करता है जो बशर और दूसरे तमाम ताकतों से बालातर है। लिहाजा इंसान की फितरत और ज़मीर उस मुश्किल वक़्त में उस हस्ती से मदद तलब करता है और वो उम्मीद और ताकत खुदावंद आलम की ज़ात है। यही वजह है कि हर इंसान मुश्किल, गिरफ्तारियों, मुसीबतों, इज़्तिराब और गैर खुदा से नाउम्मीद और कद ताल्लुकात के वक़्त अल्लाह ताला से लो लगाता है और फितरतन अपने को उस बेनियाज का मोहताज महसूस करता है। चिनांचे अमीर अल-मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब कलमा अल्लाह के बारे में दरियाफ्त किया तो अमीर अल-मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा अल्लाह यानी खुदा की तफसीर में फरमाया, अल्लाहु हुवल्लज़ी यतअल्लहु इलैही عند الحوائج والشدائد كل مخلوق، فرماتے ہیں اللہ هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق، خدا وہ ہے جس کی طرف نیاز مندی اور مشکلات کے وقت لوگ رجوع کرتے ہیں اسی کا نام خدا ہے. مصیبت مشکلات اور گرفتاری اور نیاز مندی کے وقت لوگ جس کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی کا نام خدا ہے. کب رجوع کرتے ہیں انسان؟ عند انقطاع الرجاء من کل من دونہ, جبکہ تمام مادی وسائل سے اس کی توقع ختم ہو جاتی ہے اور امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں, تو اس وقت وہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے مشکل کے حل کے لیے دست نیاز بلند کرتے ہیں. اور مشکلات میں جس کی طرف انسان رجوع کرتے ہیں, انسان کی فطرت متوجہ ہوتا ہے اسی کا نام. امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی, ابن رسول اللہ دلنی علی اللہ ما ہوا, فرزند رسول خدا کی طرف میری رہنمائی کیجیے اور یہ بتائیں کہ وہ کیا ہے, خدا کی حقیقت کیا ہے, میری رہنمائی کیجیے. تو اس فقط اس لیے کہ فقط اکثر علی المجادلون وحیرونی, عرض کرنے والا عرض کرتا ہے مولا میں اس لیے آپ سے خدا کی طرف میری رہنمائی کی درخواست کر رہا ہوں, فقط اکثر علی المجادلون وحیرونی, مجھ سے مجادلہ اور جھگڑا کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. خدا کے بارے میں مجادلہ کرنے والے, خدا کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میں جواب دینے سے عاجز ہوں, آپ میری رہنمائی کیجیے. اور ان کے مجادلوں کی وجہ سے اور ان لوگوں نے, وحیرونی, اور ان لوگوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے, طرح طرح کی باتیں خدا کے بارے میں, خداوند متعال کی ذات کے بارے میں, خداوند متعال کے صفات کے بارے میں طرح طرح کے شبہات اور اعتراضات کر کے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے. لہذا ابن رسول اللہ دلنی علی اللہ ما ہوا, فرزند رسول خدا کی طرف میری رہنمائی کیجیے, میں حیران ہوں, میں پریشان ہوں. تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, فقال له, حضرت امام جعفر صادق نے سوال کرنے والے سے فرمایا, یا عبد اللہ, اے عبد اللہ, هل رکبت سفینۃ قط, میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, اسی سوال کا جواب اگر واضح ہو جائے تو تمہارے پریشانی خداوند متعال کے بارے میں حل ہو جائے گا. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, اے عبداللہ, هل رکبت سفینۃ قط, کیا تم کبھی کشتی پر سوار ہوئے ہو؟ دل میں امامت سے اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی حادثہ پہلے پیش آیا ہے. سوال کرتے ہیں, یا عبداللہ, اے عبداللہ, هل رکبت سفینۃ قط, کیا تم کبھی کشتی پر سوار ہوئے ہو؟ قال نعم, اس نے کہا, ہاں فرزند رسول, میں کشتی پر سوار ہوا ہوں. قال, اس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور سوال اٹھایا اور فرمایا, فہل کسر بک حیث لا سفینۃ تنجی, رسول امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دوسرا سوال کیا اور وہ سوال یہ ہے, فہل کسر بک حیث لا سفینۃ تنجیک, تو کیا تمہاری کشتی ایسی جگہ ٹوٹی ہے جہاں دوسری کشتی بھی تمہیں نجات دینے کے لیے وہاں موجود نہ ہو؟ क्या कोई ऐसा वाक्य पेश आया तुम्हारे साथ? वला सबाहतन तुगनी, और तुम नजादियाबी के लिए तैरना भी न जानता हो, और तुम किश्ती में सवार हो, किश्ती पर सवार हो, और किश्ती टूट गई हो। क्या कोई ऐसा वाक्य तुम्हारी जिंदगी में पेश आया है? तो साहिल ने कहा कालना, उसने कहा हाँ अब्न रसूलल्लाह। तो उस वक्त हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया قال فهل تعلق قلبك هناك ان شيئا من الاشياء قادر على ان يخلصك من ورطتك؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس وقت تمہارا دل کسی ایسی طاقت کی طرف متوجہ ہوا تھا جو تمہیں ڈوبنے سے بچا لے؟ کیا دل میں کچھ कोई ऐसा एहसास पैदा हो गया था कि कोई ताकत है जो मुझे बचा सकता है और तुमको नजात दिला सके? क्या किसी ऐसी ताकत की तरफ मुतवज्जे हुआ था? قال نعم, उस शख्स ने कहा हां फर्जंद रसूल, मेरे दिल में इस कस्म का एहसास उस वक्त था। قال الصادق عليه السلام, तो उस वक्त हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अब्दुल्लाह فذلك الشيء هو الله القادر على الانجاء حيث لا منجي وعلى الاغاثه حيث لا مغيث, ए अब्दुल्लाह बस वही खुदा है कि जो उस जगह नजात दिलाने पर कादिर है जहां कोई नजात देने वाला ना हो, व कादिर अलल इगासती है सुलामुगीस, और उस जगह मदद करने पर कादिर है जहां कोई मददगार ना हो। वही एहसास, वही कुदरत, वही ताकत जब किश्ती टूट गई थी, जिस वक्त तुम्हारा दिल उस ताकत की तरफ मुतवज्जे हुआ था, उसी ताकत का नाम खुदा है जो मुश्किलात में इंसान को नजात अता करता है। फ़ज़ालिक शय, जिस ताकत की तरफ तुम्हारा दिल मुतवज्जे हुआ था, वही चीज हुआ अल्लाह, वही खुदा है। अल-कादिर अला अल-इंजा हैसु ला मुंजी, जो उस जगह नजात दिलाने पर कादिर है जहां कोई नजात देने वाला न हो, वल-कादिर अला अल-इगासती हैसु ला मुगीस, और उस जगह मदद करने पर कादिर है जहां कोई मददगार न हो, उसी का नाम खुदा है और वही तेरा खालिक और पूरी कायनात का सानिह है। लिहाजा खुदा के वजूद पर ईमान और अकीदा एक फितरी अमर है, खुदा की मारिफत और शिनाख्त और खुदा से ये फितरी इर्तिबात बेचारगी, बेबसी, गैर खुदा और मादी उमूर से उम्मीदें मुनकति हो जाने पर हासिल होता है, और खुदा परस्ती का यह अंदरूनी शोला और फितरी मैल और जज्बा जाहिर होती है, और इंसान गैर इख्तियारी तौर पर, लाशूरी तौर पर, गैर इख्तियारी तौर पर खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है और खुदावंद मुताल से मदद की दरख्वास्त करता है और नजात की दुआ के लिए उसकी बारगाह में हाथ उठा देता है। चिनांचे कुरान मजीद में भी اسی فطری جذبے کے تحت خدا شناسی فطری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متعدد آیات میں ارشاد ہو رہا ہے, فطرت انسانی کو بیان کر رہا ہے, خدا پرستی کے فطری ہونے پر قرآن استدلال کر رہا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ, جب انسان کو کوئی رنج اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کسی مصیبت میں گرفتار ہوتی ہے انسان, دعا ربہ منیباً الیہ, تو اس وقت دعا ربہ منیباً الیہ, تو پوری توجہ کے ساتھ پروردگار کو آواز دیتا ہے کہ میری مدد کیجئے, مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے, مجھے اس گرفتاری سے بچائیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, ثم اذا خوله نعمتا, پھر جب خداوند متعال گرفتاریوں کے ایام کو ختم کر کے, مشکلات کو برطرف کر کے, خطرات سے انسان کو نجات دیتا ہے اور اسے کوئی نعمت دے دیتا ہے مصیبت کے بدلے میں, نقمت کو نعمت میں بدل دیتا ہے اور مصیبت کو سے نجات دے دیتا ہے, تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل. واقعاً عجیب مخلوق ہے انسان, نقمت کو نعمت میں جب خدا بدل دیتا ہے, مصیبت سے انسان کو جب نجات دے دیتا ہے, تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل, تو جس بات کے لیے اس خدا کو پکار رہا تھا اسے انسان یکسر نظر انداز کر دیتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور خدا کے مثل اور شریک قرار دیتے ہیں. تو قرآن مجید کی متعدد آیات میں بھی انشاءاللہ اگلے درس میں اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس بات کو مزید ادامہ دیں گے. قرآن مجید کے درجنوں آیات میں بھی اس بات پر تاکید ہوئی ہے کہ خدا کے وجود کے اس بات پر بہترین دلیل خود انسان کی فطرت ہے, انسان کی طبیعت ہے, انسان کی ضمیر ہے. اگر انسان اپنی طبیعت, اپنی فطرت اور اپنی ضمیر کے آواز پر لبے کہے, تو خدا کے اس بات کے لیے اس کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.